بزرگان محترم، ایک سورت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ فلق، اور ایک اس کے بعد والی سورت ہے سورہ ناس. ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. مختصر سی تفسیر شان نزول میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. معوذتین کے معنی دو پناہیں. پناہ کسی سے مانگی جاتی ہے اور کسی کی لی جاتی ہے. ان دو صورتوں میں آدمی اللہ کی پناہ چاہتا ہے اور بہت چیزوں سے پناہ مانگتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کا تذکرہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے تورات میں، انجیل میں ہوتا رہا. میں نے بہت عرض کیا ہے، یہودی خصوصاً حسب معمول یہ سمجھتے تھے کہ جیسے پچھلے صدیوں سے نبوت ہمارے گھر، ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آ رہی ہے، بنی اسرائیل میں چلی آ رہی ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام ہے. یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے. تو حضرت اسحاق کے خاندان میں نبوت چلی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب یہودیوں کو پتہ چلا، نصرانیوں کو پتہ چلا کہ جس نبی کے وسیلے سے ہم جنگ جیتتے تھے، جنگ جیتنے سے پہلے جس نبی کا نام لیتے تھے، وہ تو قریش میں سے ہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو وہ دشمن بن گئے. اور عجیب و غریب اللہ کی قدرت کہ اردو زبان کا جو محاورہ ہے، دشمن کا دشمن اپنا دوست، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دجال کو اپنا دشمن کہا، اس دجال کو اپنا ہیرو مانتے ہیں یہودی، اور اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. خیر، اس کی بھی تفصیل عرض کروں گا قیامت کی نشانیوں کے تذکرے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں یہودیوں کا مرکز رہا. پہلے سے یہودی وہاں تھے، زمانے سے. کیوں تھے؟ وہ بھی اس لیے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ آخری پیغمبر یہاں آئیں گے، تو آخری پیغمبر کے انتظار میں، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں وہ لوگ وہاں تھے، انتظار کرتے تھے پردادا سکڑ دادا کے زمانے سے. تو خاندانیں وہاں بستی آ رہی تھی، ورنہ یہودیوں کو مدینے سے کیا تعلق؟ وہ تو شام، فلسطین وغیرہ کے علاقے والے، مصر والے، یہاں کیوں آئیں گے؟ ان کی کتابوں میں تفصیلی تذکرہ تھا، اس لیے آ گئے، رہ گئے. پیغمبر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ لوگ مخالفین میں سخت لوگ ہیں، اس لیے مدینہ آتے ہی پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کو بلایا اور ان سے امن معاہدہ کرایا، تمہاری عبادت میں رہو گے، ہم ہماری عبادت میں رہیں گے، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے نہیں، تم ہمارے ساتھ نہ لڑو، بلکہ تم پر تمہارا کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے، ہم پر کوئی حملہ کرے تو تم ساتھ دینا. اور معاہدے میں اتنے آگے بڑھے کے بعد تو بظاہر ایمان بھی لائے، قسمیں بھی کھائیں، کلمے بھی پڑھے، اندر ہی اندر دشمن تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہود جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے، ہم بھی مسلمان، تم بھی مسلمان. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں سرداروں کے پاس جاتے، تنہائی ملتی، تو بولتے انا معکم، ہم تو واللہ اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بظاہر دکھاوے کے لیے ایمان لائے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں. تو ہر وقت وہ ستانے کے در پہ رہا کرتے تھے، معاہدے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہ ہمارے ساتھ 1400 سال پہلے چلا ہے، آج تک چلا آ رہا ہے. جب انگریز حکومت کر رہے تھے یہاں، تو یہ مسلمان تھے جنہوں نے انکار کیا، ورنہ ہندو تو انہیں خدا مانتے تھے. ان کے ہاں شروع زمانے سے بھی بادشاہ کی پوجا کی رواج کی روایت رہی ہے. بادشاہ خدا ہوتا ہے، بھگوان ہوتا ہے، خدا کا روپ ہوتا ہے، اوتار ہوتا ہے، یہ سب. اس لیے بادشاہ کی ہر بات ماننی چاہیے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط ہو. چونکہ اسلام نے یہ سکھایا کہ صرف اور صرف اور صرف ایک اللہ کی غلامی کرو اور ہر غلامی سے آزاد ہو جاؤ. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں سوائے اللہ کے. اس کی ہر بات کو مانیں گے، اس کے ہر حکم پر سر جھکائیں گے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے. باقی جو ہمارا بڑا ہے، وہ بڑا ماں باپ ہو، وہ بڑا استاد ہو، وہ بڑا بڑا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اچھی باتوں کو کہے تو سر آنکھوں پر، دین کے، اللہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرنے کو کہے تو ہم آزاد ہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، قانون کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی. باقی ماں باپ مباح کام کے لیے کہیں تو کرو، استاد مباح کام کے لیے کرنے کو کہے تو کرو، رکنے کو کہے تو رکو. بازار جانا ہے، حلال کام ہے. ماں باپ کہیں جاؤ تو جاؤ، ماں باپ کہیں مت جاؤ تو مت جاؤ، چاہے بظاہر چھوٹا موٹا نقصان ہو. نماز فرض ہے، ماں باپ دادا دادی کہیں مت جاؤ تو ماننا نہیں ہے. مثال میں نے سمجھایا. اور فرائض میں تو استخارہ بھی نہیں کیا جائے گا، اسے کرنا ہے، اوپر والے سے پوچھ کر کرنا نہیں ہے، کرنا ہے. انگریز جب تک تھے دنیا کی حکومت کر رہے تھے ٹھیک، لیکن جب انہوں نے اسلام میں دخل دینا شروع کیا، اسلام کے قوانین میں خرابیاں اب جو تلاش کر رہے ہیں، قرآن پاک کی ان آیتوں کو ڈھونڈتے ہیں جن میں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ لڑو. اسلام اگر لڑنے کی تعلیم دیتا تو 13 سال مکے میں کوئی جنگ نہیں، 13 سال ظلم برداشت کیے، پھر مدینہ منورہ گئے تو مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ امن معاہدہ. ان کی خرابیاں نہیں بیان کی گئیں، امن. مکے والوں سے دشمنی تو تھی لیکن کوئی جنگ نہیں. مکے والے 350-350 کلومیٹر نکل کر آئے لڑنے کے لیے، تو یہاں سے 5-10 کلومیٹر 15 کلومیٹر جانا پڑا لڑنے کے لیے. کسے جارح کہیں گے، کسے حملہور کہیں گے، کسے ڈیفینڈر کہیں گے، کون بچاؤ کر رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، یہ پوری تاریخ ہے اسلام کی. پہلی تاریخ سے لے کر قیامت تک کی انشاءاللہ یہی تاریخ رہے گی، لیکن ہمیں جارح کہا گیا، ہمیں ظالم کہا گیا۔ عزیزان محترم، بہت برا دور آ رہا ہے۔ وہ جو ہم میں بعض بیوقوف قسم کے سمجھدار کہتے تھے چلو ان کو جتا کر دیکھیں گے، دیکھو کیسا بدل رہے ہیں تاریخ، کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اسکول میں گن لے کر سکھایا جا رہا ہے ٹریگر کیسا دبانا ہے، اور بچاؤ کے لیے ایئر گن بتایا جا رہا ہے کہ ایئر گن پر پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو مارنا ہے، اور اس ممبر رسول سے کبھی نہیں کہا گیا کہ ہندوؤں کو مارو، نعوذ باللہ من ذلک، کہا جا ہی نہیں سکتا۔ 90 لاکھ آدمی حضرت معین الدین شاہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں ایمان لائے تو کبھی حضرت کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیکھی گئی، وہ تو ان کے اخلاق تھے، ان کا چہرہ تھا، ان کا دین تھا جو لوگوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا، اور لوگ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ مسلمان اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں؟ کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، قرآن کی آیت، ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں زنگ ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، قرآن کی ان آیتوں کو لیتے ہیں جس میں دو دو معنی ہوتے ہیں اور خراب معنی لیا جاتا ہے، مقصد ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلی۔ قرآن کہتا ہے ایک ہی ایک مقصد کے فتنہ مچایا جائے، مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑایا جائے، ظلم کیا جائے، پڑوس میں ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے، واللہ عالم، تو اس کی بدعمالی، ان مسلمانوں کی بدعمالی کی سزا دوسرے مسلمانوں کو دے، یہ کہاں کا حق ہے؟ اور سچ پوچھے تو انہوں نے آزاد نہیں کرایا، آپ تو اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے، آپ بتائیں گے کیسے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے نام سر اسماعیل شہید نے کیا کیا، شاہ ولی اللہ نے کیا کیا، قاسم نانوتوی کا کیا عمل رہا، اور کتنے ہزار علماء شہید ہوئے، علماء ممبر پر بولنے والے، اسلام کو سمجھانے والے، مدارس کے انسپیکشن شروع ہو گئے، جتنے طلبہ ہیں ان کے نام لکھ کر ہمیں پیش کیا جائے، ان کے حالات گاؤں کے نام، باپ کے نام کے ساتھ، آئیڈینٹیفیکیٹ کارڈ کے ساتھ، اس کے نقل کے ساتھ، اس لیے کہ مدرسوں میں فتنے ابھرتے ہیں، ان کے لیے پیسے باہر سے آتے ہیں، کنٹرمنٹ سے نہیں آ رہے ہیں، باہر سے کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ چلتے ہیں، توکل علی اللہ کے نام پر چلتے ہیں۔ چار آدمی گھر میں چلانا مشکل ہے اور 100 سوا 100 بچوں کو رکھ کر مدرسہ چل جاتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کا مقصد ہے۔ کہیں کوئی نوکری نہیں ملتی، اور کسی عالم کو اس کی اچانک موت پر اس کی بیوہ کو کچھ دیا نہیں جاتا، نہ کسی امام کو، نہ کسی مدرس کو، اور جس عالم کو، جس مدرس کو، جس امام کو مسجد سے، مدرسے سے نکالتے ہیں، اس کے دوسرے دن اسے گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہاں گزارے گا زندگی؟ اس کی بیوہ کہاں گزارے گی؟ نہیں، کوئی اور چاہیے بھی نہیں ہمیں، ہمیں اس پر تکیہ ہے جس نے قطرے سے اتنا بڑا کیا ہے، وہ ہمارے ماں باپ کو بھی پالا ہے، ہمیں بھی پال رہا ہے، ہمارے بعد ہماری اولاد کو بھی پالے گا، ضائع نہیں کرے گا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. خیر، اب علماء پر الزام، ان کے سادھو پکڑے جاتے ہیں برائیوں کے ساتھ. کوئی اللہ نہ کرے، حفاظت کرے اللہ، کسی مدرسے کے کسی عالم کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، بہت جلد سارے مدارس کو بند کرنے کا آرڈر آئے گا کہ یہ فتنوں کی جگہ ہے، بربادی کی جگہ ہے. ہوش میں آئیں، اولاد کو پڑھائیں، بتائیں کہ ملک کیسے بنا، کتنا خون سے سینچا ہم نے اس باغ کو، اب بہار آئی ہے تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. اب ہم سے کہا جا رہا ہے تم ہٹ جاؤ، تم باہر چلے جاؤ، ملک ترقی نہیں کر سکتا. وہ بھی جانتے ہیں، لیکن اپنی بقا کے لیے ان کو ضروری ہے کہ لڑایا جائے. خیر، یہ میرا موضوع نہیں تھا، بات آ گئی. اخبار پڑھیں، بچوں کو سمجھائیں، سد باپ کریں. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو بابا کا نام یاد ہے، گاندھی جی کا نام یاد ہے، نہرو کا نام یاد ہے، پٹیل کا نام یاد ہے. گاندھی کو کون لائے اس ملک کو، ان کا نام یاد نہیں ہے. وہ تو وہاں افریقہ میں تھے، سمجھا بجھا کر یہاں لایا گیا ان کو کہ قوم کی تم قیادت کرو، تمہاری قوم ہمارے پیچھے چلنے تیار نہیں ہے، ہم تو بہت آگے بڑھ گئے ہیں، تم سامنے رہو، جاؤ کام کرو ذرا. رفیع احمد قدوائی تھے جو یہاں سے گئے تھے افریقہ، کچھ یاد نہیں. تو یہودی دشمنی میں تیار تھے، سازش کرتے رہتے تھے. ان سازشوں میں سے ایک سازش تھی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے جادو کیا. اس علم کے ماہر رہے ہیں، ہر دور میں رہتے ہیں. قرآن نے جادو کو کفر کہا ہے، یعنی جادو کرنے والا یا کرانے والا، یہ دونوں ایمان سے خارج لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہیں. حلال طریقہ، حلال کام کے لیے، یعنی کوئی عورت جاتی ہے کسی نیک عامل کے پاس، جا کر کہتی ہے میرا شوہر مجھ سے بیزار بیزار رہتا ہے، پوری خدمتوں کے باوجود آپ کچھ ایسا کریں کہ میرا شوہر مجھے چاہنے لگے. اب یہ جو مطالبہ کر رہی ہے، یہ احل الحلال ہے، بہت زیادہ حلال ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے. اور عامل یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آیت پڑھا کرو. اگر بول کر دیتا ہے یا چینی میں لکھ کر دیتا ہے تو غلط نہیں ہے. قرآن کی آیت حلال کام کے لیے، قرآن کی آیت رزق میں برکت کے لیے، یا دعا بول کر دیتا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغنینی بفضلک عن من سواک، تمہاری تجارت میں برکت ہوگی، تو غلط نہیں ہے. لیکن جلن کے نتیجے میں، جیسے یہودی جلتے تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر، حسد کے نتیجے میں ہاتھ سے کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے پیچھے سے وار، جو نامردانگی کی علامت ہے، بزدلی کی علامت ہے، کم ظرفی کی علامت ہے، بلکہ کم خاندان پن کی علامت ہے. اچھے خاندان والا نہیں کرتا یہ کام. تو یہ کرانا, میاں بیوی میں نفرت ڈلوا دینا, یا کسی کی بڑھتی ہوئی تجارت کو توڑوا دینا, کسی کی صحت کو خراب کر دینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اثر ہوا وہ نبوت پر نہیں ہوا. نبوت تو ویسی ہی جاری ساری تھی, دریا جو علوم کا بہتا تھا وہ بہتا تھا, لیکن گھریلو کام اس میں یہ اثر ہوتا تھا کہ ایک کام کرنے کے بعد خیال آتا کہ شاید میں نے نہیں کیا ہے, طبیعت میں انقباض تھا, بخار رہتا تھا, بڑا اثر تو نہیں کر سکے وہ شیاطین, لیکن تھوڑا تو نبوت پر بشریت کے تقاضے کے مطابق اثر ہوا, نبی پر اثر نہیں ہوا, صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوا, لیکن بشریت بھی جو تھی اس پر تھوڑا سا اثر بہت دن تک رہا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا, عائشہ اللہ نے مجھے اس انقباض کا سب کچھ بتا دیا خواب کے ذریعے, میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور میرے سرہانے بیٹھ گئے, ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگا, ان کو کیا ہوا ہے, ان پر جادو کیا ہے. اچھا کس نے؟ فلاں نے, اس یہودی کا نام بتایا گیا. کس پر؟ کنگھی پر, جس میں دو چار بال تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے. اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش کہ اپنے بال, اپنے ناخون تھوڑا سا آدھا انچ زمین کھود کر اس پر گاڑ دیں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اسے نکال کر کوئی کچھ کرنا چاہیں تو کچھ نہیں ہوتا. ایسے ہی اپنے پرانے کپڑے پھاڑ کر چندی بنا دیں تو اثر نہیں ہوتا اس پر, یا کسی کو دے دیں تو اثر نہیں ہوتا. چوری ہو جائے, اس مقصد سے چراتے ہیں, تب اس پر بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے ویسے بھی میں نے پڑھا ہے دوسروں کی کنگھی کرنا غربت لاتا ہے. ہمارے بڑے حجام کو بلاتے تھے اپنے ہاں اور اپنے گھر میں سارا سیٹ رکھتے تھے, قینچی کا, کنگھی کا, سب کا, انہی کے چیزوں سے وہ کام کرتا تھا تاکہ کسی کا کسی پر اثر نہ ہو. اب لوگ بے حس ہو گئے ہیں, احتیاط ختم ہو گئی ہے. ارے دین میں احتیاط کرو, تمہاری ایک کی غلطی اسلام کو بدنام کرتی ہے. کہاں ہے زرارہ کنواں, اس کنویں میں, بیرے زرارہ میں اندر چھپایا گیا ہے. اتنی تفصیل مجھے بتا دی گئی اور اللہ کی طرف سے اس کا توڑ بھی مجھے بتایا گیا. اس یہودی نے اپنی دونوں بچیوں کو, بیٹیوں کو جادو کا علم سکھایا تھا. لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی مضبوط دھاگا یا تانت قسم کا دھاگا, کاپر کے باریک وائر اس زمانے میں بھی تھے, اس میں 11 گھانٹیاں ڈال کر جادو کیا تھا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, گھانٹی میں پھونٹنے والیوں کی شر سے اللہ میں پناہ عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس گئے تو پیلا پڑ گیا تھا کنویں کا پانی, اتنا سخت جادو ہوا تھا. تو اندر سے نکالا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ارشاد باری تعالی 11 گھاٹیوں کو 11 آیتیں ان دو سورتوں میں, ایک کی میں نے تلاوت کی, دوسری قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس میں 6 آیتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق میں 5 آیتیں ہیں. 5 اور 6 11 آیتیں ہوتی ہیں. ایک ایک آیت پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھانٹی کو کھولتے گئے, اور 11th گھانٹی کھلنے کے بعد آقا نے فرمایا, میں ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے کسی بندش سے, بندھن سے, قید سے آزاد ہو گیا ہوں. پتہ نہیں اس راہ میں کیسی کیسی تکلیفیں آقا کو دی گئی. خود فرمایا پچھلے نبیوں کی ساری تکلیفوں سے زیادہ مجھے تکلیفیں دی. میں سناؤں گا ان سورتوں کی, دونوں سورتوں کی فضیلتیں, اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف آئی, میں تو آخری پیغمبر, میرا اللہ ہے وہ جو چاہے کرے گا, کر کے بیٹھے نہیں رہ گئے. انتقام صحابہ نے, حضرت عائشہ نے پوچھا بھی, یا رسول اللہ اس یہودی کا نام صحابہ کو بتا دیں, اور صحابہ تو ایسے تھے پسینے سے زیادہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے. کعب بن اشرف ایک یہودی, کھلا دشمن, بہت برے بری گالیاں دیتا تھا, اور بہت تکلیف ہوتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. آقا نے فرمایا کوئی ہے اسے سزا دینے والا؟ ایک صحابی اٹھے, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. گئے, انہوں نے, اس کا قلعہ تھا بلکہ ہے, اور ایسا منحوس ہے وہ علاقہ اور وہ جگہ کہ مدینے کے علاقے میں پاک و صاف باغات کی جگہ میں وہاں نحوست برستی ہوئی آج بھی نظر آتی ہے. اس ٹوٹے پوٹے قلعے کو میں نے دیکھا, اس کی چٹانوں کو گھاس تک نہیں اگ رہی ہے, وہاں وہ حالت ہے. جا کر انہوں نے پکارا اس کا نام لے کر, اس نے پوچھا کون ہے؟ میں پناہ کے لیے آیا ہوں, مجھے حفاظت دی جائے, پیغمبر محمد کو چھوڑ کر آیا ہوں. بلایا, اندر گئے, چاقو مارا, نکل کر آ گئے. ایک لمحے میں قصہ ختم ہو گیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں بتایا کہ فتنہ اسلام کو پسند نہیں ہے. اب وہ انکار کر سکتا ہے, خامخواہ مجھے مارا جا رہا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا ہے, پھر فتنہ ہوگا. اس لیے ان کے خلاف ہمیں فتنہ بھی نہیں کرنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کا معنی ہی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. ہر وقت امن ہو جائے ملک میں, جیسے 50 سال اورنگزیب کی حکومت تھی امن کی, ان کی حکومتیں 4-4, 5-5, 3-3, 6 مہینے پر جشن مناتے ہیں. 48 سال حکومت کی اورنگزیب نے, میں نے چاند تاریخ کے مطابق 50 سال کہا, کبھی کوئی فتنہ نہیں. ہندوؤں کے مندر اپنی جگہ سلامت, عیسائیوں کے گردوارے سلامت, کچھ نہیں. ہندو مسلمان بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے, تبھی تو بادشاہ 50 سال رہ سکتا ہے. ظالم ہو, نفرت پھیلانے والا ہو تو خود ملک اسے نکال کر پھینک دیتا ہے. 50 سال اورنگزیب عالمگیر تاریخ بگاڑی جا رہی ہے. اسے اورنگزیب کو ظالم کہا جا رہا ہے. انگریز مورخ لکھتا ہے آخری زمانے میں میں نے اورنگزیب کو دیکھا، عصا ہاتھ میں ہوتا تھا ان کے، عصا کی لکڑی اور ان کے درمیان زیادہ فرق نظر نہیں آتا تھا، بالکل دبلے سوکھے کاڑی کی طرح تھے. اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا نہیں ملتا تھا ان کو، حکومت کا تو کھاتے نہیں تھے، اپنی محنت سے بیچارے کھاتے تھے. کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ عائش کیا جائے، مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو لڑا کر خود مزے کریں، مقصد تھا اللہ نے ذمہ داری دی ہے ملک کو آرام کریں، پہنچائیں، لوگ سکون سے اپنے پروردگار کی عبادت کریں، فتنے نہ ہوں، فساد نہ ہو. اس کے لیے دن رات کی محنت، کھانا پانی کا نہ ہونا سبب ہے ان کے اس دبلے پن کا. نحیف کمزور، اندر سے مضبوط. یہ تاریخ اب اسے بچے تمہارے پڑھتے ہیں، ظالم تھا تو بھیانک شخص نظر آئے گا بچوں کو، انہیں کون سمجھائے گا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے تو ان کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ میں ان کے بڑوں کی توہین نہیں کرنا چاہتا، ضرورت نہیں، لیکن دیکھ لیں آپ تاریخ، ذرا پڑھ لیں، پرانی تاریخ کی کتابیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں. حضرت شہید کو نہیں جانتے لوگ. آپ کا اپنا سردار، آزادی کے لیے جان دینے والا، خود سامنے رہنے والا، ورنہ فوج کی ترتیب ہوتی ہے مقدمہ، میمنہ، میسرہ، قلب، یہ فوج کی ترتیب، پرندے کی طرح کہ سامنے جہاں چونچ ہے وہاں ایک فوج، اس کا نام مقدمت الجیش. ادھر کا جیسا پر ہوتا ہے کھلے پرندے کا، ادھر ایک فوج، اس کا نام میمنہ، ادھر ایک فوج بائیں طرف، اس کا نام میسرہ. پیٹ جہاں پرندے کا ہوتا ہے وہاں بادشاہ ہوتا ہے، قلب نامی فوج کے بیچ میں. اور پیچھے کی فوج ہوتی ہے پیچھے طرف نگاہ رکھنے کے لیے کہ دشمن پیچھے سے. اتنا محفوظ ہوتا ہے بادشاہ، اور ہمارا ٹیپو شہید سامنے کی فوج میں تھا کہ مجھے اپنی جان نہیں، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. تاریخ بدل رہے ہیں. ارے ان کے نام سے سڑکیں نہیں بن رہی ہیں، ان کے نام سے ہوائی اڈا نہیں بنتا ہے، بلا، لیکن انہیں بدنام تو نہ کرو. آنے والی نسلیں جب صحیح تاریخ جانیں گی تو تمہیں کیا بولے گی کہ ہندوؤں کو جب طاقت ملی تو انہوں نے تاریخیں بدل دی، انہوں نے بگاڑ دیا. یہ کھسیالی بلی کھمبا نوچے کے مطابق ہے. ان کو تو تاریخ بنانا نہیں آتا. عزیزان محترم، بہت خراب دور سے گزر رہے ہیں، بہت بھیانک زمانہ ہے، علماء پر آنے والا ہے فتنہ، مدارس پر فتنہ آنے کا اندیشہ ہے. ہمارے بڑے جو اولیاء اللہ ہیں وہ سمجھا رہے ہیں خطرے کو، سونگھو، سمجھو اور لوگوں کو بتاؤ، اس لیے ہمیں بولنا پڑ رہا ہے. ہماری موت ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے. حکومت سولی پر لٹکا دے، انشاءاللہ شہادت کا مرتبہ ملے گا، سیدھے جنت پہنچ جائیں گے. نو سوال نو جواب. قبر میں بھی شہید سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی, سیدھے جنت. تو ہمیں کوئی وہ خطرہ ہے ہی نہیں. لیکن اسپین جیسا حال ہو جائے گا اگر مدرسے ختم ہو گئے. نام چوف اور نوف جیسے رشیا کے نام ہیں ویسے نام ہو جائیں گے. بخارا اور سمرقند علم کا مرکز رہا ہے, اصفہان علم کا مرکز رہا ہے, کوفہ اور بصرہ علم کے مراکز رہے. اسپین علم کا بہت بڑا مرکز تھا, لیکن یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں اور ہمارے ملک کے بڑے وہ جا کر اسرائیل سے سیکھ کر آ رہے ہیں کہ اسلام کو مٹانے کا ذریعہ کیا ہے. اور ایک ہی ایک سبق ہے, علماء کو ختم کر دو, مدرسوں کو ختم کر دو, باپ دادا مسلمان رہیں گے, پوتے نواسے ہندو ہو جائیں گے. اس کے مطابق راستے تلاش کر رہے ہیں. یہ ہندوؤں کے بڑوں کو مندروں میں جو پکڑا جا رہا ہے یہ ان کو نہیں, ہمیں پکڑنے کے لیے راستہ نکالا جا رہا ہے. اللہ ہمارے نیک علماء کی, اساتذہ کی, ائمہ کرام کی حفاظت فرمائے, ان سازشوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک قدیم بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم.